الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابی میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. عن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شهر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا کل محروم. یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے بھی بعض روایتوں میں آ چکا ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدعا کو پیش نظر رکھ کر اگر کوئی بات کہی ہے تو بعد کے لوگوں نے اسے کبھی انہی الفاظ میں اور کبھی روایت بالمعنی کے طریقے پر اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے. اسی وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر مضمون نصیحت کا ہے، ایک عمومی ہدایت کا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کھٹک نہیں پیدا ہوتی، تو وہاں ان سب چیزوں کو اسی طریقے سے بیان کر دیا جائے. لیکن اگر کسی جگہ کوئی تضاد رونما ہو رہا ہو یا بات کے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو پھر اس مضمون کی روایتوں کو جمع کر لینا چاہیے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیا تھی، کیا کہی گئی، کس محل میں کہی گئی، کس پہلو سے کہی گئی. حدیث کے سمجھنے میں اس اصول کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. یہاں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، وہی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکیں، ایک دوسرے اسلوب میں ان کو یہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر، یہ مہینہ، عربی زبان میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، ان حاضر شہر قد حضرکم، یہ مہینہ اب تمہارے پاس آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ استقبال کا، توجہ دلانے کا ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا اسلوب ہے. یہ آ گیا ہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں وہ رات بھی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کیا، اس میں اپنی کتاب اتاری، اس مہینے کو روزوں کا مہینہ بنایا، اس کے بارے میں ایمان والوں کو یہ بشارت دی کہ ان کے لیے اس میں دوزخ کے دروازوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اگر ذرہ برابر بھی دلوں میں ایمان ہوگا تو اللہ کی یہ تائید، یہ توفیق ان کو حاصل ہو جائے گی، وہ اس مہینے کے خیر کو پانے کی جدوجہد کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ مہینہ، پورا کا پورا مہینہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، توبہ استغفار میں، مناجات میں گزرتا ہے تو کیا کہنے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک رات بھی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی آدمی اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی رات آنے والی ہے، میں اس کو تلاش کروں، چونکہ وہ متعین نہیں ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا اور بعد میں سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ دخان نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ وہ ایک لیلہ مبارکہ تھی، وہ بڑی قدر و قیمت کی رات تھی، تو آپ نے پیچھے مڑ کر یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات تھی. اس میں گمان یہی ہوا کہ وہ آخری عشرے کی کوئی رات تھی، چنانچہ آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا آخری عشرہ ہی کمر کس لیتے تھے, عبادت کرتے تھے, اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی سعی کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اپنے اہل و عیال کو بھی متوجہ کرتے تھے, تاکہ اگر وہ رات اسی طرح آخری عشرے میں آتی ہے تو اس کی نعمتوں سے اور اس کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائیں. تو یہاں یہی توجہ آپ نے دلائی کہ جس شخص کو بھی یہ مہینہ ملا وہ پورے مہینے سے فائدہ اٹھائے, روزے رکھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کرے. لیکن اسی میں وہ رات بھی ہے کہ اگر وہ بھی کسی نے پالی تو پھر کیا کہنے ہیں. اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو رمضان میں کوتاہی کر گیا, روزے میں کوئی کوتاہی ہو گئی, لیکن اگر اس رات میں بھی محروم رہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خاص رحمتوں کے نزول کی رات رکھی ہے اس میں بھی محروم رہا, تو پھر وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا, یعنی اگر یہ توفیق بھی نہیں ہوئی. اور اس رات کے خیر سے تو بس وہی محروم ہوتا ہے جو پھر ہر چیز سے محروم ہوتا ہے, الا کل محروم. اس طرح گویا یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ ہی اس توجہ کے ساتھ اور اس تنبیہ کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے, اس میں اپنی کوتاہیوں کو دور کر لیا جائے, اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے, اپنی حسنات کے ذخیرے کو بڑھا لیا جائے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لامته فی آخر لیلۃ فی رمضان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کی آخری رات میں مغفرت کی بشارت ہے. ظاہر ہے یہ بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان کا خیر مقدم کیا, اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے متوجہ ہوئے, اس کے روزے رکھے, اور جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے اس میں قیام اللیل کی سعادت حاصل کی. تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں ان کے رویے, ان کی عبادت, ان کی بندگی, ان کے رجوع, ان کی دعا و مناجات, ان کی استغفار کو سامنے رکھ کر ان کے لیے گناہوں سے مغفرت کی نوید سناتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بڑی بشارت کا مہینہ ہے, اور یہ رمضان کے آخری دن اس مہینے کا حق ادا کرنے والوں کو مل جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ ظاہر ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اور میں کئی بار توجہ دلا چکا کہ بہت سے اوقات اسی مقصد کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ بندے اگر ہمہ وقت کوتاہیوں سے نہیں بچ سکے اور ہمہ وقت حسنات کے طالب نہیں بن سکے, تو کم سے کم اس مہینے میں یا فلاں وقت یا فلاں موقع پر اپنے لیے مغفرت کا اہتمام کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم, عنایت اور ہماری عاجزی کا لحاظ ہے کہ وہ اس طرح کے موقع فراہم کرتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی جانب متوجہ ہوں. تاہم یہ بشارتیں انہی معاملات میں ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں. بندوں کے معاملے میں جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی حق تلف کیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تلافی کی جائے. تو جب یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ قیلا یا رسول اللہ آہے لیلۃ القدر, یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے آخری رات کا ذکر کیا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں بندوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, آپ کی امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے, تو یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال لا ولا ان العامل انما یوفى اجره اذا قضى عملا. آپ نے فرمایا نہیں, یہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی, بلکہ عمل کرنے والے کو جب وہ اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس کے عمل کی پوری جزا دی جاتی ہے, اور پوری جزا کیا ہے؟ مغفرت. یعنی یہ رمضان کی آخری رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں. لیلۃ القدر یا قدر کی رات یا لیلۂ مبارکہ جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے وہ زائد ہے اس سے, یہ تو رمضان کا، رمضان کے روزوں کا، رمضان میں اللہ کی طرف رجوع کا اجر ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا، اور بہت ہی خوبصورت اسلوب میں یہ کہا کہ لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضا عملہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے رمضان شروع کیا، روزے رکھے، اور پورے اہتمام کے ساتھ، جس کو دوسری روایتوں میں ایماناً و احتسابہ بیان کیا گیا ہے، روزوں کا حق ادا کیا، اب اس نے اپنا عمل پورا کر لیا ہے، وہ اس سے فارغ ہو گیا، تو جس طریقے سے کسی کو کسی کام پر لگایا جائے اور وہ اپنا کام پورا کر لے تو اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اجر کا فیصلہ فرماتے ہیں اور یہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی اللہ کے حوالے سے اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، کوتاہی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب رؤیت ہلال کا باب ہے، یعنی ہمارے ہم محدثین کا یہ طریقہ ہے اور صاحب مشکات نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا بشارتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مہینہ کیسے شروع ہوگا۔ تو یہ رؤیت ہلال کا باب ہے۔ ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوم حتی ترو الہلال ولا تفطر حتی ترو فإن غم علیکم فقدروا له وفی روایت قال الشہر تسع و عشرون لیلہ فلا تصوم حتی ترو فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ ثلاثین۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کی تعین کیسے کی جاتی تھی؟ ظاہر ہے کہ قمری سال کے لحاظ سے اگر کوئی چیز بھی مقرر کی جائے گی تو اس میں چاند ہی فیصلہ کرے گا، چاند کا طلوع، چاند کا غروب، چاند کے طلوع و غروب اور اس کے مختلف منازل سے گزرنے ہی کو اللہ تعالیٰ نے مہینے کی علامت بنایا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے اور یہ بات ہمارے عام مشاہدے کی بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب سے لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے کچھ حساب کر رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ، یعنی جو چاند کی گردش سے یا اس کے مختلف منازل سے گزرنے سے جو مہینہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک ہی طرح نہیں ہوتا، یہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر تو ہمیشہ 30 کا ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، طے ہو جاتا اور اس کے بعد لوگ اس کی ابتدا کر لیتے، اس کا خاتمہ کر لیتے، لیکن چونکہ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، اور مذہبی لحاظ سے یہ سوال مستبد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ تاکید کی تھی کہ پورے مہینے کے روزے رکھو، یعنی جب یہ مہینہ آ جائے تو پورے مہینے کے روزے رکھو۔ تو پورے مہینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پورے مہینے کا مطلب کیا 30 دن پورے کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ مہینہ چونکہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند نظر آ جائے تو 29 پر نظر آ جائے تو وہاں مہینے کو شروع کر لو، وہاں مہینہ ختم کر دو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو چونکہ یہ مشاہدے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا، تو بس پھر 30 دن ہی پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ مضمون ہے جو ان تمام روایات کو سامنے رکھنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ تھی، یعنی اس میں یہ بتانا مقصود ہی نہیں تھا کہ چاند دیکھ کر مہینے کی ابتدا کرنی ہے، اصل موضوع یہ نہیں تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ چونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر اصرار نہیں کیا جائے گا کہ 30 دن ہی پورے کرنے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں 29 کا فیصلہ چاندی پر ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کا لحاظ کر کے، اس بات کو مان کر 29 ہی پر مہینے کی ابتدا کر لیا کرو اگر چاند نظر آ گیا ہے، اور اگر چاند نظر آ گیا تو 29 ہی پر ختم کر لیا کرو۔ یہ اس زمانے میں لوگوں کے عام مشاہدے کی چیز تھی، اسی کو آپ نے بنیاد بنایا اور یہ فرمایا کہ جب چاند نظر نہیں آیا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم روزے شروع کرو، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم رمضان کو ختم کر دو، اور یہ یاد رکھو کہ اگر کسی موقع کے اوپر چاند کا معاملہ مشتبہ ہو جائے، یعنی بادل رہے ہیں دیکھنے کا موقع نہیں ہے، غم علیکم کے الفاظ ہیں، تو اندازہ کر لو. اور اس کے بعد دوسرے طریقے سے وضاحت فرمائی کہ یہ کس لیے ہے، اس لیے کہ شہر یا مہینہ و شہر و تسم و عشرون لیلہ، یہ 29 کا بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس وقت تک روزہ نہ رکھا کرو جب تک دیکھ نہ لو، اور اگر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے یا کہیں بادل ہیں یا کسی وجہ سے نظر نہیں آیا تو پھر 30 کی مدت پوری کر لیا کرو. یعنی چونکہ عام مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے علمی طریقے پر کہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، تو وہاں پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ اگر 29 کے معاملے میں بھی ہم کسی سائنسی طریقے سے یقینی فیصلے تک پہنچ جائیں تو اس میں بھی اس کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. اس میں آگے بھی یہ مضمون آ رہا ہے، اس کی وضاحت کریں گے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سوالات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ افسوسناک اخبار آپ کے علم میں ہوگا. ہمارے دوست رفیق درینہ ساتھی جناب سلیم صافی صاحب کی والدہ کرونا ہی کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. صافی صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، پوری زندگی انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت میں گزارے اور بہت غیر معمولی تعلق رکھتے تھے. اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ساتھی ہمدرد ہم فکر دوست حسن امین صاحب، ان کے بھی اہل خانہ کرونا میں مبتلا ہیں. آپ اگر احباب سے ان لوگوں کی مغفرت اور جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کروا سکیں.
حسن امین صاحب کے لیے تو ہم سب دست بدعا ہیں، بلکہ اپنے ہر ساتھی کے لیے. ہمارے بعض اعزہ، ہمارے احباب، جگہ جگہ سے خبریں مل رہی ہیں کہ اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں. ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، ان پر اپنا خاص کرم کرے. سلیم صافی صاحب کی والدہ کی مغفرت کے لیے ہم دست بہ دعا ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا، خدمت کا حق ادا کیا، عزت و احترام کا حق ادا کیا. یہ اپنی ذات میں بہت بڑی سعادت ہے. اور میں تو ہمیشہ جب والدہ کے بارے میں ان کی بات سنتا تھا یا ان کے جذبات دیکھتا تھا تو اس پہ رشک کرتا تھا، اور میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنی چاہیے. والدین خدا کی بہت بڑی عنایت، بہت بڑی رحمت ہوتے ہیں. اندازہ ہی کر سکتا ہے آدمی جب اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کس طرح پالا، کیسے جنم دیا، کس طرح مختلف مراحل میں ہماری پرورش اور پرداخت کے لیے مشقتیں اٹھائیں. ان کو اس کا پورا احساس تھا، اور قدم قدم پر وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں جو میری ترقی کا باعث بھی بنی ہیں، میرے علم میں ترقی، میرے عمل میں ترقی، میرے مقام میں ترقی. ہر سعادت مند بچے کو ایسے ہی سوچنا چاہیے. ان کی والدہ ظاہر ہے کہ دین سے بھی محبت رکھتی تھیں، اور یہ سمجھتی تھیں کہ جو ہماری روایات ہیں ان کے تحت ایک دینی زندگی کیا ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی نصیحت کرتی تھیں. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے حسنات کو قبول کرے.
آمین آمین. ہم سب بلا شبہ ایک بہت غیر معمولی مثال ہے ان کی خدمت ہم سب کے لیے، جیسے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی. سوالات کے سلسلے کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں. آج کی نشست کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، شب و ستم کرے، اس کو قتل کر دو. اس روایت سے کیا مراد ہے، اور مسلمانوں کو اس روایت میں کیا تعلیم دی گئی؟
یہ روایت ہرگز ثابت نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایسی بات جس میں ضعف ہو، کمزوری ہو، جس کے راویوں کے بارے میں تحقیق کے بعد یہ معلوم ہو کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے بیان ہونے لگ گئیں، لیکن یہ کہ تحقیق کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے اور بعد میں بہت سی چیزیں جو فقہی روایت بن گئیں ان کو قبول عام حاصل ہو گیا، تو اس کی طرف بالکل التفات نہیں کرنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے جگہ جگہ اس طرح کے معاملات پر گفتگو کی ہے، اس نے بھی ایسی کوئی بات نہیں فرمائی.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو. سوال یہ ہے کہ یہ معلوم کیسے ہوگا کہ جو سنن کی فہرست آپ نے میزان کی ابتدا میں دی ہے عنوانات ہیں 27، اس کے تحت سینکڑوں سنن ہیں، ان میں سے کون سی سنت فرض ہے، لازم ہے، کون سی مستحب ہے؟ اگر کی جائے تو اچھی بات ہے، نہ کی جائے تو اس پہ کوئی پرسش یا سوال نہیں ہوگا، اس کی نوعیت کیسے طے ہوتی ہے؟
میرا یہ کام جو کہ معرض بحث میں رہتا ہے اور اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، تو ایک چیز کی سب سے پہلے وضاحت کر دوں کہ یہ عنوانات ہیں، بالعموم لوگ پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ 27 سنن، یہ عنوانات ہیں. مثال کے طور پر اس میں نماز ایک عنوان ہے. اب نماز پوری کی پوری اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، اپنے اعمال و اذکار کے ساتھ سنت ہے، تو اس میں آپ کو اس کی پوری تفصیل آگے نماز کے باب میں ملے گی. اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح سے حج و عمرہ ہے، اسی طرح سے باقی سنن ہے، تو ان کی تفصیلات آگے کتاب میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے تحت ایک عنوان کے تحت بعض اوقات 10-20 چیزیں ہوتی ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہی کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ دین کے احکام، وہ مستقل بالذات دین کے احکام جو کسی چیز سے استنباط نہیں کیے جاتے، جو تفہیم و تبیین پر مبنی نہیں ہیں، مستقل بالذات ہیں، ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے. ان کی ابتدا چونکہ قرآن سے نہیں ہوئی، یا ان میں سے بعض کے بارے میں قرآن میں کوئی ذکر بھی نہیں ملتا، تو ان کو ہم کیسے متعین کریں گے، یہ بتایا جاتا ہے اس میں. تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. بنیادی باتیں ہیں، بار بار ان کی طرف اس لیے توجہ دلانا پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ علم کا مزاج نہیں ہے، تو اس وجہ سے پروپیگنڈے کے ماحول میں بعض چیزوں کو ایسے بیان کر دیا جاتا ہے. جو سوال آپ نے پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ سنت ایک عملی چیز ہے، اور عملی چیز مسلمانوں کے تواتر میں دیکھی جاتی ہے. یعنی سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا مسلمان اس کو دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا پورا علم رسول اللہ سے اس کی نسبت کے بارے میں متفق اللفظ ہے. پورا علم یعنی مراکش سے انڈونیشیا تک اس وقت، اور پھر اس کے بعد تاریخ میں، یعنی مسلمانوں کے علم کا اس پر اجماع ہے، وہ چیز تواتر سے نقل ہوئی ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے قدماء یہ کہتے تھے کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت اس کو نقل کر رہی ہے. تو اس سے وہ عمل ایک مشروع عمل ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دین کا عمل ہے، اس کے بارے میں اب دوسری کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، اس میں اختلاف کی گنجائش بھی نہیں مانی جا سکتی. یہی الفاظ میں نے لکھے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز اس طرح سے ایک مشروع عمل کے طور پر ملی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ استحباب کا کوئی عمل ہے؟ اس کے دلائل بالکل الگ ہوتے ہیں.
اچھا.
اور یہ دلائل یا تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس کو بیان کر دیتا ہے نفین یا اس باطن، کسی پہلو سے بیان کر دے گا اس کو، اور یا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اجماع ہی میں وہ چیز اسی حیثیت سے منتقل ہو جاتی ہے.
اچھا.
لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ الگ سے ہو. عام طور پر قرآن مجید اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے، یا اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یا اس میں نفین یا اس باطن اس کی تعین کے لیے ضروری باتیں کہہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ان دلائل سے متعین ہوتا ہے، یعنی یہ کسی عمل کو دیکھ لینے سے متعین نہیں ہوتا. تو اگر کسی عمل کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس کو کرنا لازم ہے، تو یہ معلوم ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں معلوم ہوا، یعنی نہ یہ چیز مسلمانوں کے ہاں بالاجماع نقل ہوئی، نہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، تو پھر اس کے بعد وہ ایک مستحب عمل مانا جاتا ہے. یعنی یہ دین کا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، یہ ہوگا تو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب یا فرض نہیں.
ٹھیک ہے، کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے یہ جو پورا آپ کا نقطہ نظر ہے سمجھنے میں مزید مدد ملے گی. مثلا سنن کی فہرست میں آپ نے بیان کیا ہے نماز ہے، قربانی ہے، ختنہ ہے، تینوں مثالوں کو میں لیتا ہوں. نماز کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، تو کیا قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو سنت سے پانچ نمازیں ہمیں مل رہی ہیں وہ فرض ہیں، لازم ہیں، ادا کرنا واجب ہے؟
یہ تو ہر ذریعے سے معلوم ہو گیا، یعنی اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی کسی بھی ذریعے میں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جاری کیا، تو پہلے دن سے مسلمانوں کے علم کا اس پر اجماع رہا کہ یہ ایک فرض عبادت ہے، پانچ وقت فرض کی گئی ہے. یہ ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ کہیں سال میں ایک بار کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں خود مسلمانوں کے ہاں بھی ان کے علم میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. پھر قرآن مجید نے جب اس کا جگہ جگہ ذکر کیا تو اس میں بھی یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو صرف یہی نہیں ہے یعنی نماز کے وہ فرض ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر و ایمان میں فارق بنا دیا، اس سے بھی آگے بڑھ کر بیان کیا. آپ اگر یہ دیکھیں تو آخرت کے لحاظ سے بھی جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے تکذیب کر دی اور وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. تو قرآن مجید نے متعدد اسالیب میں اس چیز کو بیان کیا، اور جب یہ موقع آیا کہ جب قصر نماز کا حکم بیان کرنا تھا تو ایک مرتبہ پھر اس کی وضاحت کر دی کہ آپ نے جیسے کہ آیت پڑھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا. تو اس کے معاملے میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو ہمارے ہاں ہمارے فقہا بیان کرتا ہے نا کہ ثبت بالقرآن و سنہ والاجماع، یہ اس طرح کی چیز ہے. تو اس میں تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں.
ٹھیک، قربانی اور ختنے کے بارے میں بتائیے.
قربانی ایک مستحب چیز ہے، یعنی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے. جو کچھ بھی اس کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا ہے، جو چیزیں بھی مسلمانوں کے یہاں منتقل ہوئی ہیں، ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. اس کے وجوب یا اس کی فرضیت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور جب کوئی دلیل موجود نہ ہو تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مستحب. یعنی ایک عمل مشروع ہو جاتا ہے، وہ دینی عمل بن جاتا ہے، وہ نیکی اور خیر کا کام بن جاتا ہے، مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن اس کی فرضیت کی دلیل چونکہ نہیں ہے تو وہاں وہ استحبابی کے درجے میں رہے گا.
ٹھیک، اور ختنے کے بارے میں بیان فرمائیے.
ختنے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے جو تطہیر بدن کے آداب ہیں وہ سب دین کا حصہ ہیں، ان کو اسی طرح ادا کرنا ضروری ہے. جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، ایک لفظ میں اس کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کو سامنے رکھ کر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ خود مقرر کر دیا. تو اس وجہ سے اس طریقے سے ادنا انحراف بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک مستحب عمل ہے.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. میری خواہش ہوتی ہے کہ اس سوال جواب کے خصوص سلسلے میں لوگوں کے براہ راست کچھ تاثرات بھی آپ تک میں پہنچاؤں. ایک پیغام ہمیں موصول ہوا، یہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ جو ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا ایک پروردگار ہے، وہ سب کو چلا رہا ہے، قرآن اس کی کتاب ہے، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان مجھے یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا علم نامکمل ہو، میں خدا کو مانتا تو ہوں لیکن روز دل میں کچھ نہ کچھ سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ میں ان وسوسوں سے اگر نمٹتا ہوں تو یہ میرے ایمان کے ناپختہ اور نامکمل ہونے کی نشانی ہے یا یہ اضطراب کوئی فطری اضطراب ہے؟
ہرگز نہیں، یہ بالکل فطری چیز ہے. بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو عین الایمان ہے. اچھا. یعنی ایمان ہی ہے جو اس طریقے سے شیطان کا ہدف بنتا ہے. اگر وہ موجود نہ ہو تو شیطان اس پر حملہ کیوں کرے گا اور پھر وہ وسوسے پیدا کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور جب کبھی اس طرح کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ بھی مانگیں، جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ بھی پڑھیں، اور علمی اور فکری طور پر ایک سادہ بات پہ غور کریں کہ اللہ کو نہیں مانا تو اس کے تو کچھ نتائج ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ قبول کر لیں کہ مان لیا اور فی الواقع کے یہ بات نہیں تھی تو کیا ہوگا؟ مطمئن رہیں. تو اپنے آپ کو وسوسوں سے نجات دلائیں، اور جب آپ وسوسوں سے اس طرح نجات دلا دیں گے آپ کو ایک مثبت فکر ملے گا. اب اس کے بعد اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں تو یہ چیز ان وسوسوں سے نجات دلائے گی، اور آپ بالکل یقین اور اذعان کے ساتھ یہ مانیں گے کہ اس کائنات کا اور میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے اس کے حضور میں پیش ہونا ہے. تاہم یہ چونکہ استنباط پر مبنی علم ہے، یعنی یہ علم ایسا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ آنکھوں سے کرتے ہیں، تو اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے عین کرم نوازی سے یہ فرمایا ہے کہ اس میں ظن غالب کافی ہے. یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی عام لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ صالحین کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ اذعان کے اور یقین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر گمان غالب بھی ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے.
ٹھیک، اور دنیا میں ہم ہر کام گمان غالب بھی غالب بھی کر رہے ہوتے ہیں.
سارے علم کی بنیاد یہی، ظاہر ہے کہ ہر چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی. یہ جو ہم دوسروں کی اطلاع پر اعتماد کر کے بہت سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ بھی ظن غالب ہی ہوتا ہے. یعنی اس کا امکان تو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ دوسروں نے غلط تحقیق کر لی، غلط بات ہم تک پہنچا دی، دواؤں کے بارے میں، کسی ڈاکٹر کے بارے میں، کسی علاج کے بارے میں، اور دنیا میں جو اور سائنسی معلومات حاصل ہو رہی ہیں، سب کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ تو تجربہ اور مشاہدہ ہر چیز کا براہ راست تو انسان نہیں کرتا، کبھی اس کو استنباط کی بنیاد پر ایک بات ماننا ہوتی ہے، کبھی دوسروں کے تجربات و مشاہدات کی روایت پر بات ماننا ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، قرآن مجید کی آیت وجائل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کیا اس سے عددی برتری مراد لیا سکتی ہے اہل کتاب کی سیدنا مسیح کے ماننے والوں کی نہ ماننے والوں پر؟
یہ جو بات کہی گئی ہے کہ قیامت تک مسیح کے ماننے والے ان سے نسبت رکھنے والے بالادست رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ بالادستی کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، تو اس میں عددی برتری بھی ہوگی، یعنی تعداد بھی زیادہ رہے گی۔ کن کے مقابلے میں زیادہ رہے گی؟ یہود کے مقابلے میں، یعنی ان کے منکرین کے مقابلے میں۔ اور دنیا میں محض تعداد کی بنیاد پر برتری قائم نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے سیاسی طاقت بھی موجود رہے گی۔